السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت ہفتے کی رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 11:30 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کریں گے آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے. پاکستان
اور افغانستان کے وفود کے 2 روزہ مذاکرات ختم. بعض امور پر اتفاق جبکہ بعض پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا.
نریندر مودی نے فلسطین کا دورہ کیا. دونوں ملکوں میں 6 معاہدوں پر دستخط. بھارت ایک آزاد فلسطین کے قیام کے لیے پر امید. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، شمالی کوریا کی جنوبی کوریا کے صدر کو ملاقات کی دعوت. اور اسرائیل کے مطابق شام نے اس کے F-16 طیارے پر فائرنگ کی ہے جو ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہا تھا. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان میں امن اور یکجہتی سے متعلق ایکشن پلان کے دوسرے مرحلے کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں افغان وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے کی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان اور افغانستان کے مابین ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ختم ہوا، جس میں باہمی امن و یکجہتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق دونوں وفود کی مشاورت اچھی رہی، جس میں بعض امور پر اتفاق کیا گیا جبکہ بعض پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی اپنے وفد کے ہمراہ جمعے کو اسلام آباد آئے تھے، جہاں پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کی سربراہی میں وفد سے ان کی مشاورت ہوئی. باہمی تعلقات میں تناؤ کے باوجود گزشتہ ہفتے سے دونوں ملکوں کے وفود نے ایک دوسرے کے ہاں دورے کیے، جن میں دہشت گردی کے خلاف تعاون سمیت افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے ایک وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ کیا تھا، جبکہ اس سے قبل افغان وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ اسلام آباد میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے گئے تھے. مبصرین ان رابطوں کو باہمی تعلقات میں کشیدگی کو کم کر کے اعتماد سازی کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی طرف ایک خوش آئند پیش رفت قرار دیتے ہیں. اسی اثنا میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے ایک بار پھر پاک افغان سرحد کی مؤثر نگرانی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سرحد پر اپنی جانب باڑ لگائے جانے سے عسکریت پسندوں کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو روکنے اور دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملے گی. بین الاقوامی نشریاتی ادارے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ سرحد کے آر پار آزادانہ نقل و حرکت دونوں جانب دہشت گردی کو پنپنے میں مدد دے سکتی ہے. انہوں نے امریکہ پر بھی زور دیا کہ وہ باڑ لگانے کے اس عمل میں معاونت فراہم کرے. ان کے بقول پاکستان کی طرف سے باڑ لگانے کا کام رواں سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے قانون کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، جس کے تحت انہیں الیکشن لڑنے اور سرکاری عہدہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا. قانون کے تحت خواجہ سراؤں کو پراپرٹی کی خرید و فروخت کرائے پر لینے اور لیز پر حاصل کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، جبکہ انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کرنے یا بھرتی کرنے والوں کے لیے 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزائیں رکھی گئی ہیں. بل کے مطابق خواجہ سراؤں کو وراثت میں حق ملے گا اور انہیں قانونی دستاویزات میں اپنی جنس اپنی مرضی کے مطابق لکھوانے کا حق حاصل ہوگا. افغانستان میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس کے قومی ادارے نے دارالحکومت کابل میں داعش کے 8 کارندے گرفتار کر لیے ہیں. ہفتے کے روز سیکیورٹی کے نیشنل ڈائریکٹر نے کہا کہ ان افراد کو شہر کے الگ الگ مقامات سے گرفتار کیا گیا. یہ گرفتاریاں کابل میں افغان فوجی اکیڈمی پر داعش کے 5 بھاری طور پر مسلح خودکش بمباروں کے اس حملے کے بعد عمل میں آئی ہیں، جس میں 11 فوجی ہلاک اور 16 دوسرے زخمی ہوئے تھے. فوجی اکیڈمی پر حملہ صرف 2 روز ہونے والے طالبان کے 2 حملوں کے بعد ہوا، جس میں بڑے پیمانے پر ایک کار بم حملہ شامل تھا، جس میں کابل میں لگ بھگ 140 افراد ہلاک ہوئے تھے. افغان سیکیورٹی فورسز نے اس کے بعد سے دارالحکومت کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور مشتبہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر چھاپوں میں اضافہ کر دیا ہے. ان اچانک چھاپوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس کا ادارہ کابل کی قلعہ الولید کے مضافاتی علاقے میں داعش کے ایک محفوظ مکان تک بھی پہنچا تھا، جو دھماکہ خیز مواد اور خودکش جیکٹوں سے بھرا ہوا تھا. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ افغان فورسز ایک فوجی اکیڈمی پر حملے کے دوران گرفتار کیے گئے ایک شورش پسند سے حاصل کی گئی معلومات کی مدد سے اس احاطے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں. بھارت کے وزیر اعظم فلسطین کے دورے پر آج رام اللہ پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ 6 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وہ فلسطین کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز فلسطین کا دورہ کیا۔ اسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ فلسطین ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے وہ یاسر عرفات کی یادگار گئے، جہاں انہوں نے گلہائے عقیدت پیش کیا۔ وہ عرفات کے مقبرے پر بھی گئے، ان کے ہمراہ محمود عباس بھی تھے۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر عباس نے مودی کو فلسطین کا اعلیٰ اعزاز گرانڈ کالر پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں فریقوں کے درمیان صحت اور تعلیم سمیت 6 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں وزیر اعظم مودی نے محمود عباس کو یہ یقین دہانی کرائی کہ بھارت فلسطینی عوام کے مفادات کا خیال رکھنے کے عہد کا پابند ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی میں فلسطین ہمیشہ سر فہرست رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو امید ہے کہ فلسطین جلد ہی پرامن انداز میں ایک آزاد ملک بنے گا۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ دونوں فریق ترقیات کے میدان میں تعاون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھارت فلسطین میں ایک انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے ناموافق اور سخت حالات میں بھی جرت کا مظاہرہ کرنے پر فلسطینی عوام کی ستائش کی۔ جبکہ محمود عباس نے کہا کہ نریندر مودی کا دورہ تاریخی ہے اور دونوں ملکوں میں گہرے تعلقات کا ثبوت ہے، اس سے باہمی رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی مذاکرات بہت بامعنی تھے۔ محمود عباس نے مزید کہا کہ بھارتی قیادت ہمیشہ فلسطین میں قیام امن کے حق میں رہی ہے۔ فلسطین مذاکرات کی مدد سے آزادی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بھارت سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا راستہ ہموار کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اردن سے بذریعے ہیلی کاپٹر رام اللہ پہنچے تھے، جو کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے جلو میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے وہاں 3 گھنٹے گزارے۔ گزشتہ سال جب انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا تو فلسطین جانے سے گریز کیا تھا۔ 15 جنوری کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بھارت کا ایک ہفتے کا دورہ کیا تھا، جسے یہاں زبردست اہمیت دی گئی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک کے وسط میں حملے کے بعد ان کی نئی جارحیت کا شام کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے دفاعی شعبے کے ترجمان جوناتھن کونریکس نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل ایرانی جارحیت کے جواب میں شام میں ایرانی اور شامی اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ان دھماکوں کی آوازیں دارالحکومت کے قریب دمشق صوبے میں سنی جا سکتی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس نے شام سے داغے گئے ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے، جو جمعے کو دیر گئے اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوا تھا۔ شام اور اسرائیل کی سرحد پر فوج اعتبار سے صورتحال سنگین ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے شام کے اندر کئی حملے کیے ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے شام کے اندر متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل متنازع گولان پہاڑیوں کے اوپر اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے والے ایرانی ساختہ ڈرون طیارے کو اسرائیل نے مار گرایا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے کم از کم ایک درجن شامی اور ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرون نے اسرائیل کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی تھی۔ فوج نے انتباہ کیا ہے کہ شام اور ایران آگ سے کھیل رہے ہیں۔ 7 سال سے شام میں خانہ جنگی جاری ہے اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے یہ سب سے بڑی فوجی کارروائی ہے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جاری جنگی کارروائیوں کے بارے میں اسرائیلی فضائیہ کے ایک سابق پائلٹ ریوون بن شالوم کا کہنا ہے کہ اس میں مزید شدت آنے کا امکان بہت کم ہے۔
These incidents usually die down and do not lead to all-out war. And the main reason I say that now is that the main players in the region have absolutely no reason to go to war.
اس طرح کی کارروائیاں عام طور سے پھیلنے کے بجائے جلد ہی دم توڑ دیتی ہیں، کیونکہ علاقے کے ممالک اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یہ شام کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بن شالوم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے کا مقصد شام اور ایران کو ایک واضح پیغام بھیجنا ہے۔
This demonstrates our capabilities, demonstrates our resolve not to allow the breach of Israeli sovereignty.
اس سے ہماری صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہماری خود مختاری کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے دشمنوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری طرف اسد حکومت اسرائیلی لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کے واقعے کو اپنی ایک جیت قرار دے رہی ہے۔ شام کے ایک قانون ساز کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ طاقت کا توازن شام کے حق میں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کی مسلح افواج ہفتے کے روز وسطی اور شمالی سینائی میں بقول ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شدید فضائی بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جمعے کے روز مصر کے فوجی ترجمان نے ملک بھر میں دہشت گرد، جرائم پیشہ عناصر اور تنظیموں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم انہوں نے ہلاکتوں اور گرفتار کیے جانے والوں کی تعداد نہیں بتائی۔ مزید تفصیل قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانین کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
مصر کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اس تازہ فوجی کارروائی میں ملک کے اسٹریٹجک سیکٹرز میں ہائی الرٹ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا نے ایسے ویڈیوز بھی نشر کیے ہیں جن میں مصری فضائیہ کے لڑاکا طیارے سینائی کے علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ مصر میں کچھ عرصے سے دہشت گردی کی متعدد وارداتیں ہوئی ہیں جن میں بہت سے شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ مصر کی فوج کے ترجمان تعمیر الرفائی کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں صرف انہی علاقوں اور مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ان میں شمالی اور وسطی سینائی، ڈیلٹا اور لیبیا کے قریب کے سر علاقے شامل ہیں۔
قامت عناصر من قواتنا الجويه باستهداف بعض البؤر والاوقاف۔
فوجی ترجمان الرفائی کہہ رہے ہیں کہ فضائیہ نے سینائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے اسلحہ کے ذخیروں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف بحریہ نے سمندری راستے سے آنے والی دہشت گردوں کی سپلائی لائن کو منقطع کر دیا ہے۔ بری افواج نے لیبیا کی سرحد پر ناکہ بندی کر دی ہے تاکہ وہاں سے دہشت گرد ملک کے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ ایک معروف عسکری تجزیہ کار جنرل طلعت موسیٰ نے مصر کے ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ مصری فوج دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے دہشت گرد مصر کے اندر کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ لیبیا میں دہشت گردوں کے خلاف اسی نوعیت کی فوجی کارروائی جاری ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السسی ترکی اور قطر سمیت کئی علاقائی ملکوں پر الزام لگاتے آئے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ یہ ممالک ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ تجزیہ کار سید صادق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنوری میں یونان کے بحری جہازوں نے ایک مال بردار بحری جہاز کو پکڑا تھا جس میں اسلحہ اور گولہ بارود تھا اور یہ ترکی سے روانہ ہو کر لیبیا جا رہا تھا۔ مصر اور ان علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کے کئی واقعات میں غیر ملکی ملوث پائے گئے۔ حال ہی میں یونان کی بحریہ نے ایک جہاز پکڑا ہے جس میں لیبیا، تیونس اور مصر میں موجود دہشت گردوں کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود لے جایا جا رہا تھا۔ جمعے کے روز لیبیا کے ایک بڑے مشرقی ساحلی شہر بنغازی میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا جس میں درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ اس سے پیشتر کئی ہفتے قبل اسی شہر میں ایک اور حملہ ہوا تھا جس میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر مون جے کو ملاقات کے لیے شمالی کوریا آنے کی دعوت دی ہے، اور اگر مون اسے قبول کر لیتے ہیں تو یہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں کے درمیان 10 سال کے بعد پہلی ملاقات ہوگی۔ مون کے ترجمان کم آئی کیوم نے ہفتے کو کہا کہ کم کی بہن نے یہ پیشکش زبانی طور پر مون کو سول میں صدارتی محل میں ایک سہرانے کے دوران ان سے ہونے والی ملاقات میں دی۔ شمالی کوریا کے رہنما کی بہن کم یو جونگ پیونگ چونگ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چنگ میں ہونے سرمائی اولمپک کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے لیے جنوبی کوریا میں موجود ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس موقع پر جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ شمالی اور جنوبی کوریا مل کر ایسے حالات بنائیں گے تاکہ یہ سربراہی ملاقات ہو سکے۔ ترجمان نے کہا کہ مون نے شمالی امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کو فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے اگر شمالی کوریا کا دورہ کرتے ہیں تو یہ دونوں کوریائی ملکوں کے سربراہوں کے درمیان سن 2007 کے بعد پہلی ملاقات ہوگی، اور سرمائی اولمپکس کی تاریخ میں پہلی بار دونوں کوریائی ملکوں کی خواتین پر مشتمل ہاکی کی ٹیم برف پر اتری۔ یہ ٹیم سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیل رہی ہے۔ نارتھ کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ہمشیرہ کم یو جونگ نے بھی یہ میچ دیکھا۔ دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان تعلقات میں یہ گیم اہم اور مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ دونوں ملک تکنیکی اعتبار سے اب بھی جنگ کی حالت میں ہیں۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی میرت بوریان کا نام ہفتے کے روز پیونگ چینگ میں ہونے والی سرمائی اولمپکس میں تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو گیا. انہوں نے سرمائی اولمپکس میں خواتین کی اسکی کی طویل فاصلے والی ریس میں سلور میڈل جیتا، جو کہ ان کا اس دوڑ میں 11th میڈل تھا. اس سے قبل انہوں نے 6 گولڈ، 4 سلور اور 1 برونز میڈل جیتا ہے. سویڈن سے تعلق رکھنے والی شارلٹ نے اسکینگ میں اس سال کا پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ نے بھی یہ مقابلہ دیکھا. امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ترکی پر زور دیں گے کہ وہ حراست میں لیے گئے امریکیوں کو رہا کر دے، اور نیٹو کے اس اتحادی پر شمالی شام میں فوجی آپریشن روکنے کے لیے بھی دباؤ ڈالیں گے. جمعے کے روز محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اس طرح کے وقت میں ذمہ داری یا انگیجمنٹ ہی زیادہ معنی رکھتی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ بات چیت مشکل ثابت ہوگی. ترکی ٹیلرسن کے مشرق وسطی کے دورے کا دوسرا پڑاؤ ہے. اس سے قبل وہ اردن گئے تھے، اور ترکی کے بعد وہ لبنان، مصر اور کویت کے اعلی حکام سے ملاقات کریں گے. امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں گزشتہ کچھ عرصے سے شام میں بحران اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. امریکی سینٹ پیر کے روز امیگریشن سے متعلق اپنی سالانہ بحث کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بحث اس لحاظ سے غیر معمولی ہوگی کیونکہ اس مرتبہ کسی حقیقی قانون سازی کے بغیر ہی یہ ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے. ایوان میں اکثریتی رہنما مچ میکونل نے کہا ہے کہ وہ اس بحث کا آغاز سینٹ میں ایک کھوکھلے یا شیل بل سے کریں گے، جس میں امیگریشن سے متعلق کوئی شرائط نہیں ہوگی، اور پھر قانون ساز اس سے متعلق ترمیم یا شرائط پیش کریں گے جو اس خالی شیل کو بھر دیں گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن دستاویز کے جواب میں پیش کی گئی ڈیموکریٹس کی دستاویز کو عام کرنے سے روک دیا ہے. ریپبلکن کی دستاویز میں ایف بی آئی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی چھان بین کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا. جمعے کے روز جاری ہونے والے خط میں وائٹ ہاؤس کونسل ڈان میک گان نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کی دستاویز کو عام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس میں متعدد خفیہ اور حساس حصے موجود ہیں. ڈیموکریٹس ٹینی ہائر نے جمعے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس دستاویز کی ریلیز کو روکنا پریشان کن ہے. انہوں نے کہا کہ صدر کی جانب سے 2 فروری کو ریپبلکن دستاویز کا جاری کرنا امریکیوں کو معاملے کا صرف ایک رخ دکھانا ہے، جو کہ مناسب نہیں. امریکہ عسکریت پسندوں کے مقامی اور علاقائی سہولت کاروں پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ اس دہشت گرد گروپوں کی عالمی مالی امداد کو روکا جائے. اس سلسلے میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعے کے روز کچھ افراد اور کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا، جن میں ترکی، صومالیہ اور فلپین سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں شامل ہیں. اس اقدام کو اس بڑی مہم کا ایک حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے تحت اس نیٹ ورک کو نشانہ بنانا ہے جو دہشت گرد گروپوں کو رقوم، اسلحہ اور حتیٰ کہ ڈرونز بھی فراہم کرتا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر خان سجنا کے مارے جانے پر نفیسہ ہودبائی نے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی اور فلوریڈا میں پروفیسر عظمت رسول سے بات کی ہے.
ہم اس خبر سے شروع کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی چیف خان سید محسود عرف سجنا کو برمال کے علاقے میں ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. شروع کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی سے. مشتاق یوسف زئی، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور یقیناً آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ خان سید سجنا کو پاکستان افغانستان کی سرحد پر مار دیا گیا ڈرون حملے میں. پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حقانی نیٹ ورک کا کوئی کمانڈر ہے. ٹی ٹی پی کا ہدف عموماً افغانستان ہوتا ہے یا پھر پاکستان کے اندر ان کے نشانے ہوتے ہیں؟
میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں خان سید اور سجنا کے متعلق. تو یہ جو مولانا ولی الرحمان تھے، جو کہ محسود قبیلے کے ایک بڑے طالبان رہنما تھے، اس وقت یہ بیت اللہ محسود کے نائب تھے ولی الرحمان، اور سجنا ولی الرحمان کے نائب تھے. تو بعد میں جب بیت اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے تو ولی الرحمان کو انہوں نے اپنا جانشین چنا تھا، لیکن بعد میں پھر اختلافات بڑھ گئے تھے اور حکیم اللہ محسود پھر طالبان کے سربراہ بنا دیے گئے تھے، اور پھر یہ سجنا بھی ان کے ساتھ تھے. اور جب حکیم اللہ اور بیت ولی الرحمان دونوں مارے گئے تو پھر خان سید کے لوگوں نے کہا کہ یہ اب محسود طالبان کے سربراہ بنیں گے، لیکن جو حکیم اللہ محسود کے گروپ کے لوگ تھے اس وقت ان کے سربراہ شہریار محسود تھے. تو پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر ان کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ کاروائیاں کی تھی، بہت سارے لوگ دونوں سائڈ سے مارے گئے تھے. اب یہ کافی فعال تھے، لیکن یہ تھا کہ جتنے وہاں پہ ملٹنٹ لوگ ہیں اور پاکستان اور افغانستان میں اس وقت ملٹنٹ گروپس ہیں، سب یہ مانتے ہیں کہ جس طرح ولی الرحمان افغان طالبان کے بہت قریب تھے، پاکستان میں وہ لڑنے کے خلاف تھے، تو اسی طرح خان سید اور سجنا بھی پاکستان میں لڑنے کے خلاف تھے.
پروفیسر عظمت رسول، 2009 کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے جو اہم کمانڈرز ہیں وہ افغانستان چلے گئے، فضل اللہ سمیت، وقتاً فوقتاً وہ پاکستان کے اندر حملے کرتے رہے ہیں. اس وقت جس طرح کے یہ ٹی ٹی پی کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے سود مند ہوگا؟
یہ بہت ہی ایک اہم پیش رفت ہے اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جتنے یہ شدت پسندوں کے رہنما جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو پلاننگ کی، ان کی جو دیگر استعداد ہے لیڈرشپ کی، وہ متاثر ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے اندر بھی امن لانے میں مدد ملے گی. شدت پسندی جو ہے یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور پورے خطے کے لیے. تو اس کے اندر جتنے بھی مربوط کاروائیاں مل جل کے یہ سارے ممالک کریں اور دہشت گرد اور ان کے سربراہ جتنے بھی ختم ہوں، ان سے شدت پسندی کی کاروائیوں میں کمی آئے.
ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی، جبکہ یہاں امریکہ سے تھے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
آج فکر و فن میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم سے. تصور خانم کو جہاں ان کے پرستار دل کو چھو لینے والی آواز کی وجہ سے جانتے ہیں، وہیں ان کی ناک چڑھانے کی ادا بھی انہیں بہت پسند ہے. تصور خانم نے ہمیں بتایا،
نہیں ہوتا نا، نام نہیں یاد رہتا ہے، کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں، باتیں کر رہی ہیں، یہ وہ ہے، وہ نا، وہ جو ناک چڑھاتی ہے.
شادی کے بعد تصور خانم نے گلوکاری کو خیر باد کہا اور گھرداری میں مصروف ہو گئیں. اس بارے میں وہ کہتی ہیں،
بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تب پھر بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تھا، اس کی وجہ سے میں نے ذرا اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا.
پبلک پلیس پہ جاتی ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تصور خانم کہتی ہیں،
میں اسلام آباد گئی گھومنے کے لیے نا بچوں کے ساتھ، ایک لیڈی تھی وہاں، تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی نا، اور میں بالکل سمپل رہتی ہوں عام زندگی میں، کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نا تصور خانم ہوگی، یا کا مجھے بہت اندر تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم ان کو کہہ دیتی.
انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا،
میرے جی دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے، ایک پوتا ہے، دو پوتیاں ہیں، ایک 89 ہے.
فن میں گفتگو سنی پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां घरेलू तशद्दुद के खिलाफ ख्वातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने का कानून मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत के 4 बरस बाद इस कानून का मुसव्वदा सूबाई असेंबली में मौजूद ख्वातीन कानून साजों पर मुश्तमिल वुमेन पार्लियामेंट्री काकस की अराकीन के मशवरे से तैयार तो कर लिया गया है, मगर ताहाल उसे असेंबली में पेश नहीं किया जा सका। जबकि दूसरी तरफ ख्वातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद में आए रोज शिद्दत पैदा हो रही है। साल 2018 की शुरुआत ही सूबे में मौजूद ख्वातीन के लिए खतरे का पैगाम लेकर आई है। पाकिस्तान सिविल सोसाइटी नेटवर्क के जमा करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में ख्वातीन के खिलाफ जराइम के 14 केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें ख्वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया या फिर उन पर तेजाब फेंका गया। पाकिस्तान सिविल सोसाइटी नेटवर्क के कोऑर्डिनेटर तैमूर कमाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि ये वाकियात सिर्फ वो हैं जिन्हें पुलिस के साथ रजिस्टर किया गया या फिर उन्हें खबरों में जगह मिली। इसके अलावा बेशुमार ऐसे केसेस भी होंगे जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया, जबकि ख्वाजा सराहों और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम को इसमें शामिल कर दिया जाए तो ये फहरिस्त बहुत लंबी होती जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तमाम वाकियात मीडिया पर रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन गैरत के नाम पर होने वाले वाकियात में अक्सर औकात पुलिस भी उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लेती जब तक कोई उनके पास खुद आकर रिपोर्ट ना करे, क्योंकि वो समझती है कि गैरत खानदान का अंदरूनी मसला है। तैमूर कमाल ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू तशद्दुद के मुसव्वदे को जल्द अज जल्द असेंबली में पेश करके उसे कानून का हिस्सा बनाना वक्त की अहम जरूरत है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो पहले से मौजूद कवानीन पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाए ताकि ख्वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम पर काबू पाया जा सके। इस रिपोर्ट की मजीद तफसीलात देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.urduvoa.com पर। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा पसंदता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com। खत आपके।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें,
हालात हाज़रा,
बैन अल-अक़वामी मामलात,
समाजी मसाइल
और एंटरटेनमेंट,
इन सब का एक सैर हासिल जायजा
देखें हमारे टेलीविजन प्रोग्राम View 360 में
पीर से जुम्मे की शाम 7:30 बजे
सिर्फ आज न्यूज पर।
इसके साथ ही ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थी यास्मीन जमील, प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल्ड गिल और इंजीनियर थे कर्टिस बाइनम। साथ ही आसद को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।